الله ما فرماتے ہیں سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، ہائے لمحات غفلت دل کے، آرزو میری خاک میں مل کے، آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا گئے رنج راہ منزل کے، مٹ گئے رنج راہ منزل کے، آس آئے ہیں جب سے وہ دل کے، آس آئے رنج حسرت ہے راہ میں لیکن، رنج حسرت ہے راہ میں لیکن لطف شامل حسرت ہے راہ میں لیکن لطف شامل ہے ان کی منزل کے، اس میں یہ تعلیم ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنے والے کو اللہ کے راستے کی رنج و تکلیف سے گھبرانا نہیں چاہیے، جاننا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے محبوبین اور مقبولین کو بھی تکالیف آئی ہیں، بلکہ زبردست تکالیف آئی ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ غم میں دیا گیا ہوں، تو شیطان سالک کو گمراہ کرتا ہے کہ تم تو اللہ کے راستے میں چل رہے ہو، پھر تمہیں تکالیف کیوں آ رہی، تمہیں تو آرام سے رہنا چاہیے، تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ عشق کا امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور عشق کا امتحان تکلیف میں ہی ہوتا ہے، تکلیف میں بندہ صبر کرے اور اللہ کے راستے پر استقامت سے رہے، یہ امتحان ہوتا ہے، امتحان جو ہے وہ حلوہ کھلا کے نہیں کیا جاتا، بلکہ تھوڑی بہت ٹھونک پیٹ کر کے لیا جاتا ہے، تکلیف دے کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارا رہتا ہے یا بھاگ جاتا ہے، اس لیے سالک کو گھبرانا نہیں چاہیے اور مستقل مزاجی کے ساتھ استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلتے رہنا چاہیے، کوئی باتیں بنائے، کوئی تکلیف آئے، کسی قسم کی دلی رنج پہنچے، جسمانی رنج پہنچے، کوئی نقصان پہنچ جائے، اللہ کے راستے سے نہ ہٹے، رنج حسرت ہے راہ میں لیکن لطف شامل آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے، کیا کہوں اللہ کے راستے میں اپنی خواہشات کا خون کرتا ہے تو جس طرح کوئی آدمی ناحق قتل کر دیتا ہے تو قاتل کے ذمے مقتول کو راضی کرنے کے لیے خون بہا مقرر کیا جاتا ہے، بہت بڑا جو ہے اس کا قیمت ہوتی ہے، لاکھوں لاکھوں روپیہ قیمت ہوتی ہے، قاتل جو ہے مقتول کے ورثہ کو راضی کرنے کے لیے جو دیتا ہے خون بہا کہلاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہمیں کیا خبر تھی کہ ہم اپنی خواہشات کا خون کرنے سے خود خدا مل جاتا ہے، اجر و ثواب اور جنت تو اپنی جگہ، لیکن یہاں خالق جنت مل جاتا ہے، اللہ مل جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا خبر تھی، ہم تو غفلت میں تھے، اب افسوس کرتے ہیں کسی اللہ والے سے تعلق ہو گیا اور اس نے سکھا دیا کہ اطاعت پر جو اجر ملتے ہیں اس سے کہیں زیادہ گناہ سے بچنے پر، نافرمانی سے بچنے پر اللہ تعالیٰ کا قرب عظیم عطا ہوتا ہے۔ تو جب سکھا دیا تو اب پچھلے لمحات پر افسوس ہے، ہائے افسوس کہہ رہے ہیں، لیکن جب بھی انسان توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کے راستے میں چلنا شروع کر دیتا ہے، پکا عزم کر لیتا ہے کہ اب میں اللہ کو ہرگز ناراض نہ کروں گا، چاہے اس سے خطا پھر ہو جائے، لیکن وہ پھر توبہ کر لیتا ہے، رو رو کر اللہ کو منا لیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرب عظیم حاصل کرتا ہے۔ خود اللہ کی ذات اس کو مل جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ والا ہو گیا، اللہ اس کو مل گیا، یہ اللہ کا ہو گیا اور اللہ اس کا ہو گیا۔
کیا خبر تھی کہ خوب ہے آئے لمحات وصلت دل کے، ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے، فیض کیسے
کسی اللہ والے کی صحبت میں آ گئے، توبہ کر لی گناہوں سے اور غفلت سے، تو کیسے ایسے ویسے بھی بندے کیسے کیسے ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، اور خود گمراہ تھے لیکن اب ہدایت کے چراغ بن گئے، دوسروں کو ہدایت کرتے ہیں۔ لیکن قاعدہ یہی ہے کہ جس کو بھی جو ملا تو کسی اللہ والے سے ملا، قاعدہ اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ اللہ ہے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ جب تک کہ کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق نہ کریں گے، اپنی اصلاح نہ کرائیں گے، اپنے نفس کو نہ مٹوائیں گے، اللہ والے نہیں ہو سکتے۔
ایسے ویسے بھی ہو گئے جان ان پر فدا کرو اختر، جان ان پر فدا کرو اختر، سرخ رو گے خاک میں مل کے، سرخ رو
اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے، اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے کو مٹاتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ چمکاتے ہیں۔
اللہ قبول فرمائے۔
بہت دن ہو گئے مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، ارشاد فرمایا کہ ہمارے مدرسین کی تعداد 160 ہے، مگر ان کے شرائط تقرری میں ہے کہ ان کا اکابر سے کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق ضرور ہو۔ اس کا فائدہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب کوئی استاد بغاوت اور بے تمیزی پر آمادہ ہو جاتا ہے، فوراً اس کے مصلح اور مرشد کو اطلاع کر کے اس کا اخراج آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں تقرر سے قبل ہر مدرس کو 3 مہینے مرکز میں تربیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر مدرس کا خواہ و عالم بھی ہو، اس کا امتحان قاعدے میں ضرور ہوتا ہے۔ اس میں بعض عالم صاحب کو عار محسوس ہوئی اور کہا کہ میری سند دیکھ لیجئے کہ میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مگر اس میں قاعدہ تو نہیں لکھا ہے۔ پھر ان کے سامنے ایک قاعدہ پڑھنے والے بچے کو بلایا اور اس سے حروف ادا کرائے گئے، تب انہوں نے اقرار کیا کہ یہ تو مجھ سے اچھا پڑھتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اگر آپ کو اس بچے کا امام بنا دوں تو آپ کی اس بچے کے قلب میں کیا وقعت ہوگی۔ ماشاءاللہ اسی وقت نادم ہوئے اور قاعدہ شروع کر دیا۔ یہ مراد ہے کہ اپنے کلام پاک کو ہمیں خوب اچھی طرح پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اس کو، اور کسی عمر بھی، کوئی بھی عمر ہو اور کتنا بھی عالم فاضل ہو، لیکن قرآن پاک کا معاملہ ایسا ہے، کلام الہی ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن سوال کر لیا کہ ہمارا کلام تم نے کیوں نہیں سیکھا، غلط سلط کیوں پڑھا، اور غلط پڑھنے سے معانی بھی بدل جاتے ہیں، اور نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. بعض معنی ایسے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان کے زیر زبر میں تبدیلی سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں, یا مخارج کی ادائیگی غلط ہونے سے مخارج کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں, تو اس سے نماز بھی جاتی رہتی ہے. لہذا کلام اللہ شریف کو خوب اچھے طریقے سے پڑھنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ نگاہ کی حفاظت تو کر لیتے ہیں مگر دل میں خیالی پلاؤ اڑاتے رہتے ہیں, یعنی قلب سے مطالعہ حسن کرتے ہیں. اس خیانت صدر یعنی دل کی خیانت سے باطن کو بہت نقصان پہنچتا ہے, اور دل کے خراب ہونے سے پھر آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. دل کا اور آنکھوں کا آپس میں خاص رابطہ ہے. پس نگاہ چشمی کی جس طرح حفاظت واجب ہے, اسی طرح نگاہ قلبی کی حفاظت بھی واجب ہے, کیونکہ نفس قرآن سے خیانت عین اور خیانت صدر دونوں کا حرام ہونا ثابت ہے. یعنی آنکھوں کی خیانت اور سینے کی خیانت, دل کی خیانت, دونوں کا حرام ہونا ثابت ہے. كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو, خیانت کو اور سینوں کی خیانت کو جانتے ہیں. تو اس کے شعر بھی ہے کہ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ نگاہ کی حفاظت تو کر لیتے ہیں مگر دل میں خیالی پلاؤ اڑاتے رہتے ہیں, یعنی قلب سے مطالعہ حسن کرتے ہیں. اس خیانت صدر سے بھی باطن کو بہت نقصان پہنچتا ہے, اور دل کے خراب ہونے سے پھر آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. دل کا اور آنکھوں کا آپس میں خاص رابطہ ہے. پس نگاہ چشمی کی جس طرح حفاظت واجب ہے, اسی طرح نگاہ قلبی کی حفاظت بھی واجب ہے, کیونکہ نفس قرآن سے خیانت عین اور خیانت صدر دونوں کی حرمت ثابت ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت اقدس کی مجلس میں احقر اور کچھ احباب اہل علم نیچے بیٹھے تھے اور کچھ احباب حضرت کے ساتھ اوپر بیٹھے تھے. تو ارشاد فرمایا کہ جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں, ہم لوگ سب طالب علم ہیں, اوپر بیٹھنا بلند رتبہ ہونے کی علامت نہیں ہے. پھر ایک حکایت خاقانی شاعر کی بیان فرمائی کہ شاہی دربار میں ان کو نیچے جگہ ملی اور ان سے کم قابل لوگ اوپر بیٹھے تھے, تو انہوں نے کھڑے ہو کر ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں یہ ان کی رفعت شان کی دلیل نہیں, اور میں نیچے بیٹھا ہوں تو یہ میری کوئی ذلت نہیں. اور اس کی مثال قرآن میں دیکھ لو کہ سورہ تبت یدا ابی لہب اوپر ہے اور سورہ قل ہو اللہ احد اس کے نیچے ہے. پس معلوم ہوا کہ یہ سبب فخر آپ لوگوں کے لیے نہیں, اور ہمارے لیے یہاں بیٹھنا سبب ذلت نہیں. خاقانی کے اس شعر سے لوگ متحیر رہ گئے.
کیسی علمی باتیں ہیں, کیسی
سمجھ کی باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وان ماله من ماله ثلاث, ما اكل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان اپنے مال کو فخر سے کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال, اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا مال اس کے جمع شدہ مال سے صرف تین چیزیں ہیں. ایک تو جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا, دوسرے وہ جو اس نے پہن لیا اور پرانا کر کے پھاڑ دیا, اور تیسرے وہ جو خدا کی راہ میں خرچ کیا اور ذخیرہ آخرت بنا لیا. ان تینوں چیزوں کے علاوہ جو مال اس کا ہے وہ دوسروں کے لیے چھوڑنے والا ہے, اس کا نہیں ہے. تشریح میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے دنیا کی حقیقت کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جس کو اپنا مال سمجھتے ہیں وہ صرف تین چیزیں ہیں, پھر دوسروں کے لیے چھوڑنے کے لیے کیوں آخرت تباہ کریں. ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اولاد کی فکر میں اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے اور نہ دل کو مشوش اور فکر مند کرے, کیونکہ اولاد اگر نیک ہے تو خدا خود ان کی مدد کرے گا، اور اگر بری ہے تو اس کی برائی میں اپنے کمائے ہوئے مال سے کیوں مدد کریں کہ مرنے کے بعد بھی گناہ ملے۔ یہ حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بات فرمائی حضرت نے۔ وہ لوگوں نے ان سے جا کر کہا تھا، وہ جب وہ خلافت میں تھے، کہ آپ نے اتنا ہی بڑی حکومت ہے، آپ کی اتنی بادشاہت ہے، تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں بنایا۔ تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر میری اولاد نیک نکلے گی تو اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، اور اگر خدا نخواستہ وہ گناہگار نکلے گی تو میرا مال گناہوں کے اندر کیوں استعمال ہو، اس لیے میں نے ان کے لیے کچھ نہیں بنایا۔ کہ وہ تقوی اختیار کریں، بس یہی ہر انسان کا کام ہے کہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کو راضی رکھے، پھر رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود کھول دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاشرت کی سنتیں، عادات و خصائل مبارکہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہو۔ سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ اگر کوئی غریب آتا یا کوئی بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سڑک کے کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی صدا آتی، خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی۔
وعلیکم السلام۔
نشر التی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واقعہ معراج شریف میں، واقعہ نمبر 19، بخاری شریف میں بعض ذکر بیت المعمور اور دودھ وغیرہ کے برتنوں کے پیش کیے جانے کی روایت ہے کہ پھر مجھ پر 50 نمازیں ہر یوم میں فرض کی گئیں، اور ایک روایت میں بعد لقائے ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے ہیں کہ پھر مجھ کو عروج کرایا گیا، یہاں تک کہ میں ایک ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کی آواز جو لکھنے کے وقت پیدا ہوتی ہے سنی، سو مجھ پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
السلام عليكم۔
اچھا یہ تو آپ کے دامان ہیں
جی،
کون ہے؟